غرتهم الحياة الدنيا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کو دو حکم دیے گئے. اول یہ کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں جس کا بیان مذکورہ جملے میں آ چکا ہے. دوسرے یہ کہ صرف ان لوگوں سے کنارہ کشی اور اعراض بھی کافی نہیں، بلکہ ایجابی طور پر یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہیں اگر اس کے روادار ہوں سننے کے. بعضے تو سننا ہی نہیں چاہتے، اگر سننا نہیں چاہتے تو بھی کسی طرح ان تک پیغام پہنچا دے کسی طرح، اور اگر وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں تب وہاں پہ گنجائش ہے خاموش رہنے کی. آخر آیت میں اس عذاب کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ اگر ان کی یہی حالت رہی کہ وہ اس دینی احکامات میں تنقید کرتے ہیں اور شغل بازی کرتے ہیں، دینی احکام کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، تو فرمائے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے تو یہی حالت ہے، تو اپنے کردار بد کے جال میں خود پھنس جائیں گے. آیت میں اس جگہ ان تب سلا کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی قید ہو جانے اور پھنس جانے کے ہیں. چونکہ دنیا میں انسان اس کا خوگر ہے کہ اگر کوئی غلطی یا ظلم کسی پر کر بیٹھا اور اس کی سزا اس کے سامنے آ گئی تو سزا سے بچنے کے لیے تین قسم کے ذرائع اختیار کرتا ہے. کبھی اپنی جماعت اور جتھے کا زور اس کے خلاف استعمال کر کے اپنے ظلم کی پاداش یعنی سزا سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سورس لگاتا ہے، اور اگر اس سے عاجز ہو گیا تو بڑے لوگوں کی سفارش سے کام لیتا ہے، بڑے لوگوں کی سفارش سے کام لیتا ہے. اور آج کل کی سفارش بھی کیا ہوتی ہے، وہ بھی حکم ہوتا ہے گویا سفارش، حالانکہ نام اس کا ہے کہ آدمی اس کے لیے درخواست کر دے کہ آپ چاہو تو ایسا کر دو، لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں آج کل کی سفارش دباؤ کی طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. ہم بہت سے ایسی جگہوں پر ہے، فیکٹریوں میں ایسے لوگ بیچتے ہیں کہ آپ ہمارے آدمی کو رکھ لیں، آپ ہمارے آدمی کو رکھ، اگر نہیں رکھا وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ایسے بدماش قسم کے ہوتے ہیں، نہیں رکھا تو ہم تمہیں بھی نہیں رہنے دیں گے اور تمہیں جو ہے تمہیں آتے جاتے تنگ کریں گے پریشان کریں گے. یہ ناجائز اور حرام کے علاوہ اس کا کوئی دوسری اس میں رائے نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے کیونکہ یہ فیکٹری ہمارے محلے میں ہے اور اس محلے میں ہمارا ٹیکہ ہے، لہٰذا اس کو ہمارے آدمی کو رکھنا پڑے گا. یہ ناجائز اور حرام ہے. تو سفارش بھی آج کل جو ہے سفارش نہیں رہی، بلکہ وہ ایک قسم کا یہ بھی ظلم ہو گیا. ہاں یہ اس طرح آدمی کہہ کے کسی کے لیے بھی سفارش کر سکتا ہے کہ یہ آدمی ہے مجھے آپ کے کام کا اہل لگتا ہے، آپ اس سے انٹرویو کر لیں اور اس سے معلومات لے لیں، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ اس کے لیے دیکھیں، کوئی رزق کا دروازہ کھل جائے آپ کو ثواب ملے گا. یہ طریقہ ہے. حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحم اللہ تعالیٰ کے بارے میں علی میاں ندوی رحم اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو بھیجا ایک سیٹھ کے پاس اور فرمایا، یہ پرچہ رقعہ لکھ کے بھیجا کہ میں اس کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یہ ضرورت مند ہے، اگر تم اس کو کچھ دو گے تو معطی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ثواب تمہیں مل جائے گا. اصل دینے والا اللہ ہے، تمہیں بھی اللہ ہی نے دیا ہے، تو اصل دینے والا اللہ ہے، ثواب تمہیں مل جائے گا، اور اگر تم نے نہیں دیا تو مانع روکنے والا اللہ ہے، تمہیں گناہ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہونا، میں بھیج رہا ہوں. تو یعنی یہ ہے طریقہ سفارش کا، میں بھیج ضرور رہا ہوں لیکن تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ اتنے بڑے بزرگ نے بھیجا ہم نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہوں گے. وہ بزرگ نہیں ہے جو اس طرح ناراض ہو جائے، وہ بزرگی کے خلاف ہے جو اس بات سے ناراض ہو جائے کہ ہمارے آدمی کو اس نے نہیں رکھا، ہم نے بھیجا تھا اس نے اس کو پیسہ نہیں دیا. تو یہ دباؤ ڈالنا کسی بھی طرح جائز نہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ آج کے لوگ اس کو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح لکھیں رقعہ کہ میرا کام ہو ہی جائے، تو ہو ہی جائے تو اس پر دباؤ پڑے گا، بعض دفعہ اس کے کہنے سے حکیم الامت لکھ بھی دیتے تھے بھئی یہ آدمی آ رہا ہے جہاں تک ہو سکے اس کا خیال کرو, پھر اس کے بعد دوسرا خط اس کے جانے کے بعد لکھتے کہ میں نے پہلا خط آنے والے کے اخلاقی دباؤ میں لکھا ہے, تمہیں پورا اختیار ہے تم چاہو اس کے بعد پوری کرو یا نہ کرو, یہ دوبارہ لکھتے, پھر وہ اور زیادہ جو ہے اس سے اس کے لیے آسانی ہو جاتی. تو اللہ والے تو اس طرح سفارش کرتے ہیں, لیکن عام طور پر جو سفارش کرائی جاتی ہے وہ بھی ظلم کے زمرے میں ہے, اور یہ بھی نہ چلی یعنی عاجز ہو گیا اور یہ بھی نہ چلی تو پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے کچھ مال خرچ کر دے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ خدا کے مجرم کے لیے سزا سے بچانے والا نہ کوئی دوست عزیز ہو سکتا ہے, نہ اس کی سفارش کر سکتا ہے, اور نہ اس کو یعنی دوست عزیز اس کے لیے کام آ سکتا ہے اور طاقت پہنچا سکتا ہے, اور نہ کسی کی سفارش بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے چل سکتی ہے, اور نہ کوئی مال قبول کیا جا سکتا ہے, بلکہ اگر سارے جہان کا مال مل کر بھی اس کے قبضے میں ہو اور وہ سب مال کو سزا سے بچنے کا فدیہ بنانا چاہے تب بھی یہ فدیہ اس کے لیے قبول نہیں فرمایا جائے گا, تب بھی یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے ابو لہب وغیرہ کا خیال تھا کہ اگر یہ بات سچی بھی ہوئی جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میرے پاس مال و اسباب بہت ہیں, میں قیامت کے دن دے کے اپنی گردن چھڑا لوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی چیز اس کے کام نہ آئے گی, نہ اس کا مال, نہ اس کی اولاد, نہ اس کے بیٹے اس کے کام آئیں گے, نہ آئے ہیں نہ آئیں گے. لہذا ایسے لوگ اسی مخمصے میں رہتے ہیں اور اسی خواہش نفس میں رہتے ہیں. آخر آیت میں فرمائے اولائک الذین ابسلوا بما کسبوا, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال بد کی سزا میں پکڑ لیے گئے, ان کو پینے کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی ملے گا, جس کے متعلق دوسری آیت میں ہے کہ وہ ان اتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, اور اس پانی کے علاوہ دوسرے بھی دردناک قسم کے عذاب ہوں گے ان کے کفر اور انکار کے بدلے میں. اس آخری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آخرت سے غافل صرف دنیا کی زندگی پر مگن ہیں ان کی صحبت اور مجالست انسان کے لیے مہلک ہے, ہلاک کرنے والی ہے. تھوڑے دنوں میں انسان کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے. ایک اللہ والے نے بتایا کہ چند آدمی کے ساتھ بیٹھتا تھا ایک جوان, اور بیٹھتے بیٹھتے کچھ عرصے بعد وہ قادیانی ہو گیا. جو بیٹھنے والے اس میں قادیانی تھے, بعضے بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ دوسروں کو اس طرف مائل کیا جائے, اس لیے ایسی مجلسوں سے جس میں کوئی کامل نہ ہو احتیاط کرنی چاہیے. اور اس میں پھر بحث بازی ہوتی ہے, نہیں میں یہ کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہے, علماء سے پوچھ رہے ہیں میسج میں واٹس اپ میں, یہ سب چیزیں جو ہیں انسانی اعمال کو تباہ کرنے والی ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان کی صحبت اور مجالست بھی انسان کے لیے مہلک ہے. اس کا انجام یہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا بھی اس عذاب کا شکار ہوگا جس میں وہ مبتلا تھے. جیسا کہ افسوس کر چکا ہوں, مفتی شفیع صاحب نے انہی اوراق میں کہیں لکھا ہے, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ تعالی نے جب بازوں کو پکڑوایا تو وہ شراب پی رہے تھے, وہ لوگ شراب پی رہے تھے, ان کو گرفتار کروایا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فورس زمانے میں کام کرتی تھی, ہر زمانے میں ہونا چاہیے, اور ان کو حکومت کی طرف سے یہ اختیار تھا کہ کوئی ایسا گناہ دیکھو تو اس کو مٹاؤ اور اس کو پکڑو. تو وہ انہوں نے پکڑ لیا چند آدمی کو شراب پیتے ہوئے, لیکن جب پتا چلا کہ اس میں سے ایک آدمی نے کہا بھائی میں شراب نہیں پیتا, میں تو روزے سے ہوں, تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ دوسروں پر تو شراب کی حد جاری کی جائے اور اس کو بھی 20 کوڑے لگائے جائیں. تو لوگوں نے پوچھا یہ تو شرابی نہیں ہے, اس کو کوڑے کیوں لگوا رہے ہیں آپ؟ فرمایا اس کو اس جرم میں کہ یہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھا کیوں. روزے دار ہو کے شرابیوں کے ساتھ بیٹھا, تو بری صحبت نے اس کو یہاں تک پہنچایا, لہذا اس کو آگے بھی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ اس کو یاد رہے, نانی یاد آ جائے ایسوں کے ساتھ بیٹھ. ویسوں کے ساتھ بیٹھنا دنیا کی سزا سے بھی خالی نہیں ہے اور آخرت کی سزا سے بھی خالی نہیں ہے, اور اس کے برعکس نیک صحبت میں بیٹھنا دونوں طرف جزا دلانے والا ہے. دنیا میں بھی ان کی دعاؤں کی برکت سے کام بن جاتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی. فد خلیفی عبادی ود خلی جنتی, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں ہمارے شیخ, فرماتے تھے کہ جو یہاں اللہ کے بندوں میں خواص میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالی وہاں بھی اس کو اپنے پیاروں میں داخل فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک صحبت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول